بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفا آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ جام شورو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 56 سے سنتے ہیں۔ اس سے مراد وہ رقم ہے جو ناظم کو اس کی تنظیمی خدمات اور کاروبار کے نفع نقصان کی ذمہ داری قبول کرنے کے سلے میں حاصل ہوتی ہے۔ ناظم پیداوار کے آغاز سے لے کر اس کی فروخت تک کے تمام مراحل اور مسائل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ کاروبار کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی دور اندیشی، صلاحیت اور تجربے کے ذریعے ان خطرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کاروبار میں نقصان نہ ہو۔ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلے میں اسے جو معاوضہ ملتا ہے وہ خالص منافع کہلاتا ہے، بے خام منافع، گراس پروفٹ۔ خام منافع میں خالص منافع کے علاوہ ان عاملین پیدائش کے معاوضے بھی شامل ہوتے ہیں جو ناظم کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں، مثلا زمین، محنت اور سرمایہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اتفاقی اور اجارہ داری کی بنیاد پر حاصل ہونے والا منافع بھی خام یا مرکب منافع میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں درج ذیل چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، زمین کا لگان۔ بعض ناظم اپنے کاروبار میں اپنی ذاتی زمین استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ زمین کسی دوسرے شخص سے لیتا تو اسے لگان ادا کرنا پڑتا، یا اگر وہ اپنی زمین اپنے کاروبار میں استعمال کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دیتا تب بھی اسے لگان حاصل ہوتا۔ لہٰذا خام منافع میں ناظم کی ذاتی زمین کا لگان بھی شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، محنت کی اجرت۔ اگر ناظم کاروبار یا پیداوار کے عمل میں ایک مزدور کی حیثیت سے بھی حصہ لیتا ہے تو اس کی محنت کی اجرت بھی خام منافع میں شامل ہوگی۔ نمبر 3، سرمایہ کا سود۔ ناظم عام طور پر سرمایہ بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں سے حاصل کرتا ہے اور اس کا سود ادا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ناظم اپنا ذاتی سرمایہ اپنے کاروبار میں استعمال کرتا ہے تو خام منافع میں ناظم کے ذاتی سرمایہ کا سود بھی شامل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اتفاقیہ منافع، ایڈیشنل پروفٹ۔ بعض اوقات حالات اچانک تبدیل ہونے سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مثلا جنگ، کرفیو، سیاسی انتشار وغیرہ۔ ان حالات کی وجہ سے چیزوں کی قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے منافع بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس میں ناظم کی تنظیمی صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ اتفاقیہ منافع بھی خام منافع میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 5، اجارہ دارانہ منافع۔ بعض اشیاء کی پیداوار یا فروغ کے سلسلے میں آجروں کو اجاداری حاصل ہوتی ہے، یعنی ان کو شے کی مقدار رسد پر مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ان کے اجادارانہ اختیار کی وجہ سے قیمت چڑھ جاتی ہے اور منافع بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن کیونکہ اجادارانہ حیثیت کے سبب حاصل ہونے والے منافع میں بھی ناظم کی اہلیت یا تجربے کا دخل نہیں ہوتا، لہٰذا اسے بھی خام منافع میں شامل کیا جاتا ہے۔ سوالات: معاشیات میں پیدائش دولت سے کیا مراد ہے؟ پیدائش دولت کن عاملین کے ذریعے عمل میں آتی ہے؟ مختصراً بیان کریں۔ نمبر 2، زمین کی تعریف اور اس کی خصوصیات بیان کیجیے۔ نمبر 3، پیدائش دولت کے عمل میں سرمایہ کی اہمیت بیان کیجیے۔ نمبر 4، پیدائش دولت میں ناظم کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالیے۔ نمبر 5، تقسیم دولت سے کیا مراد ہے؟ مختلف عاملین پیدائش کو ان کی خدمات کا کیا معاوضہ ملتا ہے؟ مختصر طور پر لکھیے۔ نمبر 6، خالص لگان اور خام لگان کا فرق واضح کیجیے۔ نمبر 7، خالص اور خام منافع میں کیا فرق ہے؟ صفحہ نمبر 59، نواں باب، زر، منی، براہ راست تبادلہ۔ انسانی تہذیب کئی مراحل سے گزر کر موجودہ دور میں داخل ہوئی۔ ابتدائی دور میں انسانی ضروریات سے خوراک تک محدود تھیں، لیکن رفتہ رفتہ معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد لامحدود ضروریات انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہی ضروریات کی تکمیل کی خاطر انسان نے مختلف پیشے اختیار کیے۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے لگا تو کسی نے کپڑا بننا شروع کر دیا، کوئی مٹی کے برتن بنانے لگا تو کوئی معمار بن کر اپنی روزی کمانے لگا۔ یہی سے انسان اپنے آپ کو ایک دوسرے کا محتاج پانے لگا، اور وقت ضرورت اشیاء اور خدمات کے تبادلے سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگا۔ مثلا کسان گندم کے بدلے کپڑے، مٹی کے برتن اور دیگر اشیاء صرف حاصل کرتا۔ اسی طرح جلاہا کپڑے کے بدلے اناج اور برتن لے کر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس عمل کو معاشیات میں براہ راست تبادلہ کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ نظام آج بھی ہمارے ملک میں خصوصاً دیہات میں رائج ہے، جہاں عورتیں اناج کے عوض پھل، کپڑے، کھلونے اور دیگر اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔ براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات۔ اس نظام کے تحت کسی حد تک لوگوں کو لین دین میں سہولت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مندرجہ ذیل دشواریاں درپیش تھیں۔ نمبر ایک، ضروریات میں دو طرفہ عدم مطابقت۔ براہ راست تبادلہ اشیاء میں سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی تھی کہ ایک شخص جس کے پاس کپڑا ہو، اسے شکر کی ضرورت ہو، وہ ایسے آدمی کی تلاش کرے جس کے پاس شکر موجود ہو، اسے کپڑے کی بھی ضرورت ہو۔ بالفرض اس شخص کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے چاول چاہیے، تو ایسی صورت میں کسی ایسی آدمی کی تلاش ہوتی جس کے پاس چاول ہو اور اسے کپڑے کی ضرورت ہو۔ غرض یہ کہ براہ راست دو آدمیوں کے درمیان تبادلہ ناممکن ہو جاتا، بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی وقت بھی درکار ہوتا۔ نمبر دو، معیار قدر کے تعین کا مسئلہ۔ جب کبھی دو افراد آپس میں لین دین کرتے تو دونوں کی اشیاء کی قدر کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ مثلا 10 کلو گرام گندم کے بدلے شکر کی کتنی مقدار دی جائے، یا ایک بوری چاول کے بدلے میں کتنا آٹا دیا جائے، یہ بھی ایک حل طلب مسئلہ تھا۔ اگر فریقین آپس میں کسی فیصلے پر متفق نہ ہوتے تو یہ باہمی تبادلہ ناممکن ہو جاتا۔ نمبر تین، اشیاء کی عدم تقسیم پذیری۔ بعض ایسی اشیاء ہیں جنہیں اگر مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تو وہ اپنی قدر کھو دیتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ براہ راست تبادلے کے نظام میں جب کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آتی، تبادلے میں دشواری ہوتی۔ مثلا گندم، چاول، شکر اور دال وغیرہ کو وزن کے حساب سے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مگر جانور، پلنگ، میز یا بیل گاڑی کو تقسیم کرنے سے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیل گاڑی کے بدلے شکر، چاول اور آٹا لینے کا خواہش مند ہوتا تو اس قسم کے تبادلے میں بڑی مشکلات پیش آتی۔ نمبر چار، ذخیرہ قدر کی دقت۔ موجودہ دور میں بچت کو زر کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور ایک لمبی مدت تک محفوظ رکھنے کے بعد اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نقصان کا احتمال بھی نہیں۔ لیکن اولین دور میں انسان اپنی بچت اشیاء کی شکل میں محفوظ کر لیتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اشیاء کچھ دنوں کے بعد ناکارہ یا گل سڑ جاتی، جس کی وجہ سے اجناس کی صورت میں لمبی مدت کے لیے بچت کا تصور تقریباً ناممکن تھا۔ نمبر پانچ، ادھار لین دین میں دقت۔ براہ راست تبادلہ اشیاء کے نظام میں یہ مشکل بھی پیش آتی کہ اگر کوئی شے ادھار اس وقت دی گئی جب اس کی قلت تھی، اور ادائیگی اس وقت کی گئی جب اس کی فراوانی تھی۔ ایسی صورت میں ادھار دینے والے کو پہلے جتنی قدر واپس نہیں ملتی جتنی اس نے دی تھی۔ مثلاً گندم کی فصل تیار ہونے سے ایک ماہ قبل گندم کی قلت ہوتی ہے، اگر اس وقت گندم ادھار دی جائے فصل کے زمانے میں اس ادھار کی ادائیگی کی جائے تو یقیناً ادھار لینے والا ادھار دینے والے کے مقابلے میں فائدے میں رہے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہا، اسے براہ راست تبادلے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے انسان نے کسی آلے کی تلاش شروع کی جو ان مشکلات کا حل ہو اور جسے لین دین میں آسانی ہو۔ ابتدا میں تو انسان نے جانوروں کی کھالیں، سیپیاں، کوڑیاں، پتھر اور مویشی وغیرہ آلے مبادلہ کے طور پر استعمال کیے، لیکن یہ چیزیں دیر پا ثابت نہیں ہوئیں، بلکہ ان سے کبھی کبھی وہی دشواری پیش آئی جو براہ راست تبادلے میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ انسان نے کوششیں جاری رکھیں اور آہستہ آہستہ بہتر مستقبل کی جانب گامزن رہا۔ اب اس نے مختلف دھاتوں، مثلا سونا، چاندی کو بطور آلہ مبادلہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح انسان نے براہ راست تبادلے سے نکل کر قیمتی دھاتوں کو زر کی شکل دے دی، اور پھر اس کے بعد کاغذی زر اور پھر اعتباری زر وجود میں آیا۔ الف، زر کی تعریف، ڈیفینیشن آف منی۔ زر کی تعریف کرتے ہوئے پروفیسر کراؤتھر نے کہا کہ زر وہ شے ہے جسے آلہ مبادلہ کی حیثیت سے عام مقبولیت حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قدر کی پیمائش اور قدر کے ذخیرے کا فرض انجام دے۔ بالفاظ دیگر، زر ان تمام اشیاء پر مشتمل ہے جو کسی وقت اور کسی جگہ عام طور پر دوسری چیزوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں یا قرضوں کی ادائیگی کے لیے آزادانہ طور پر استعمال کی جائیں۔ یعنی زہر ایک ایسا آلہ مبادلہ ہے جو باہمی لین دین، قرض کی ادائیگی وغیرہ میں انسان کے لیے معاون ثابت ہو۔ اس میں مندرجہ ذیل دو خصوصیات کا ہونا لازمی ہے، ایک عام مقبولیت اور دوسرا پیمائش قدر۔ نمبر ایک، جس چیز کو بطور زر استعمال کیا جائے اسے ہر شخص قبول کرنے کو تیار ہو، اس کے عوض کوئی بھی چیز دینے کے لیے تیار ہو، یعنی زر کے ذریعے خرید و فروخت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر دو، زر قدر ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی اپنی قدر کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا اور پھر دشواریاں اپنی جگہ لے لیں گی۔ بے زر کے فرائض، زر کے مندرجہ ذیل فرائض ہیں، نمبر ایک آلہ مبادلہ، نمبر دو معیار قدر، نمبر تین ذخیرہ قدر، نمبر چار آئندہ ادائیگیوں کا پیمانہ۔ نمبر ایک آلہ مبادلہ، اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے زر ایک اہم ذریعہ ہے۔ زر کے عوض ایک انسان اپنی ضروریات کی تمام چیزیں حسب منشا خرید سکتا ہے۔ زر کی بدولت چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اشیاء کی خرید و فروخت ممکن ہے۔ یہ خرید و فروخت جب چاہیں جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے اجرتیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر دو، معیار قدر، زر کی بدولت تمام اشیاء کی قدر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی مکان کی قیمت 1,00,000 روپے بتائی جائے اور دوسرے کسی مکان کی قیمت 3,00,000 روپے بتائی جائے، تو قیمت معلوم کر کے ہی اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 3,00,000 کی مالیت کا مکان یقیناً 1,00,000 کی مالیت رکھنے والے مکان سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس لیے زر کی مدد سے ہر شے کی الگ الگ قیمت متعین کی جا سکتی ہے اور اس کی قدر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر تین، ذخیرہ قدر، زر کو بچت کی صورت میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے جو براہ راست تبادلے کے نظام میں ناممکن تھا۔ اس ذخیرے کو وقت ضرورت آئندہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر چار، آئندہ ادائیگیوں کا پیمانہ، زر کی قدر میں دوسرے آلہ مبادلہ کے مقابلے میں استحکام پایا جاتا ہے، اس لیے آئندہ ادائیگیوں کی صورت میں ادھار دینے والے اور لینے والے کو کسی قسم کے نقصان کا احتمال نہیں ہوتا اور فریقین لین دین سے مکمل طور پر مطمئن ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آج کوئی شخص 1 ماہ کے وعدے پر 100 روپے قرض لیتا ہے، تو وقت مقررہ پر اسے 100 روپے ہی ادا کرنے پڑیں گے اور اس میں کسی غلط فہمی کا امکان نہیں۔ زر کی اقسام، زر کی مختلف قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، دھاتی سکے، کوائنز۔ نمبر دو، کاغذی نوٹ، پیپر منی۔ نمبر تین، اعتباری زر، کریڈٹ منی۔ نمبر ایک، دھاتی سکے، کوائنز، COINS۔ حکومت مختلف قسم کی دھاتوں سے مخصوص قسم کی مختلف مالیت کے سکے جاری کرتی ہے جو خاص وزن کے ہوتے ہیں اور ان پر حکومت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اس کی بناوٹ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے تاکہ عام لوگ اس کی نقل کر کے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہ کر سکیں۔ حکومت پاکستان نے 1, 5, 10, 25, 50 پیسے اور 1 روپے کے سکے جاری کیے ہیں۔ یہ دھاتی سکے بازار میں بغیر کسی روک ٹوک لین دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور قانونی طور پر کوئی شخص ان کے لین دین سے انکار نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، کاغذی نوٹ، پیپر منی۔ کاغذی زر جسے ہم نوٹ کہتے ہیں، حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ یہ نوٹ مختلف سائزوں، رنگوں، ڈیزائنوں اور مختلف مالیت کے ہوتے ہیں تاکہ انہیں ان کی مالیت کے اعتبار سے آسانی سے پہچانا جا سکے۔ یہاں تک کہ ان پڑھ لوگ بھی ان نوٹوں کی مالیت آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ کاغذی زر بھی موجودہ دور میں لین دین کا ایک اہم ذریعہ ہے اور انہیں بھی قانونی حیثیت حاصل ہے اور کوئی بھی شخص انہیں لینے سے انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگوں کو حکومت اور مرکزی بینک پر مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نوٹ پر یہ عبارت حامل ہزا کو مطالبے پر ادا کرے گا درج ہوتی ہے۔ مرکزی بینک نے 2, 5, 10, 50, 100, 500 اور 1,000 کے نوٹ جاری کیے ہیں، جبکہ 1 روپے کا نوٹ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ نمبر تین، اعتباری زر، چیک، ڈرافٹ وغیرہ اعتباری زر کہلاتے ہیں، کیونکہ چیک یا ڈرافٹ وغیرہ نقد کی صورت میں نہیں ہوتے بلکہ لینے والے کو دینے والے پر اعتبار ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے نقد رقم مل جائے گی، اس لیے اسے اعتباری زر کا نام دیا گیا۔ موجودہ دور میں اکثر و بیشتر کاروباری حضرات اپنی ادائیگیاں اعتباری زر کی صورت میں کرتے ہیں اور فریقین مطمئن رہتے ہیں۔ نمبر ایک، چیک، چیک سے مراد وہ حکم نامہ ہے جو کسی بینک کا امانت دار کسی شخص کو رقم کی ادائیگی کے لیے تحریر کرتا ہے۔ بینک چیک پر تحریر شدہ رقم اس شخص کو ادا کرتا ہے جس کا نام چیک پر لکھا گیا ہے۔ نمبر دو، بینک ڈرافٹ۔ بینک ڈرافٹ بھی ایک قسم کا حکم نامہ ہوتا ہے جو ایک بینک دوسرے بینک کو رقم کی ادائیگی کے لیے لکھتا ہے۔ اس کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی رقم ایک شہر سے دوسرے شہر بآسانی بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر چار، قدر زر، ویلیو آف منی۔ قدر زر سے مراد زر کی قوت خرید ہے، پرچیزنگ پاور۔ یہ قوت خرید ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 روپے میں 1.5 کلو چنے خریدے جا سکتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ 2 روپے کی قدر 1.5 کلو چنے کے برابر ہے۔ لیکن اگر 2 روپے میں 2 کلو چنے ملیں گے تو معاشیات کی زبان میں کہا جائے گا کہ روپے کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا، یا زر کی قدر میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ پہلے 2 روپے میں صرف 1.5 کلو چنے خریدے جا سکتے تھے، مگر اب انہی 2 روپے کے عوض 2 کلو چنے مل رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 روپے میں صرف 1 کلو چنے ملتے ہیں، اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اب 2 روپے کی قدر 1 کلو چنے کے برابر ہے۔ بالفاظ دیگر، روپے کی قوت خرید میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اگر ہم زر کی قوت خرید کا اندازہ لگانے کے لیے ماضی کا مطالعہ کریں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ ہمیشہ قیمتوں کا رجحان اضافے کی طرف رہتا ہے، اور جب قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زر کی قوت خرید بھی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ صرف 20 سال قبل اور آج کی قیمتوں کا موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں اور زر کی قوت خرید بھی اسی کے مطابق کئی گنا گھٹ گئی ہے۔ یعنی 20 سال پہلے کا 1 روپیہ آج کے روپے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ جس طرح اشیاء کی قیمتوں میں کمی یا اضافہ ان اشیاء کی رسد اور طلب میں کمی یا اضافے کا نتیجہ ہوتی ہے، ہو بہو اسی طرح زر کی رسد اور طلب بھی براہ راست اس کی قوت خرید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زر کی طلب سے مراد اس کی وہ مقدار ہے جو لین دین کرنے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے، جبکہ زر کی رسد تمام سکے، نوٹ اور اعتباری زر جو حکومت یا مرکزی بینک جاری کرتے ہیں کہلاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ ایک سکہ یا نوٹ گردش کرتے ہوئے کئی ہاتھوں سے گزرتا ہے۔ مثلا 10 روپے کا نوٹ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھے اور چوتھے سے پانچویں ہاتھ تک گردش کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ اس طرز عمل سے یہ ظاہر ہوا کہ زر کے بجائے رسد بجائے 10 روپے کے 50 روپے ہوئی، کیونکہ اس ایک نوٹ سے 5 اشخاص نے اپنی ضروریات کی تکمیل کی۔ زر کی جتنی زیادہ مقدار گردش میں ہو، اشیاء صرف کی رسد معمول کے مطابق ہو، تو زر کی قدر میں کمی واقع ہوگی۔ برخلاف اس کے انہی شرائط کے تحت اگر زر کی کم مقدار گردش میں ہے تو اس کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک مقررہ مدت کے دوران اشیاء صرف کی رسد میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور مقدار زر میں اضافہ کر دیا جائے تو زر کی قوت خرید کم ہو جائے گی اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اشیاء صرف کی رسد بدستور ہو اور زر کی مقدار میں کمی کر دی جائے تو زر کی قوت خرید میں اضافہ ہو جائے گا اور اشیاء کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ کسی ملک کے معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں مقدار زر کی رسد اور گردش مناسب ہو اور اشیاء صرف کی رسد میں اضافے کا رجحان ہو۔ سوالات۔ نمبر ایک، براہ راست مبادلے سے کیا مراد ہے؟ اس میں کیا کیا دشواریاں پیش آتی ہیں؟ نمبر دو، زر کی تعریف اور اس کے فرائض بیان کیجیے۔ نمبر تین، زر کی اقسام پر ایک نوٹ لکھیے۔ نمبر چار، زر کی قدر سے آپ کیا مفہوم سمجھتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ دسواں باب، بینکس، BANKS۔ بینکاری کی ابتدا سے قبل مہاجنوں نے عوام پر بلکہ بڑے بڑے تجارتی اداروں پر اپنا اثر قائم کر رکھا تھا۔ یہ مہاجن امانتیں بھی جمع کرتے اور قرض بھی فراہم کرتے، دونوں صورتوں میں یہ سود وصول کرتے تھے۔ غرض یہ کہ امانتیں جمع کرانے اور قرضہ حاصل کرنے کے لیے لوگ انہی مہاجنوں کے محتاج تھے۔ اکثر و بیشتر لوگ ان کی زیادتیوں سے تنگ آ جاتے تھے، یہی زیادتیاں مستقبل میں بینکوں کے قیام کے لیے نیک فال ثابت ہوئیں۔ بینک کی تعریف۔ امانت جمع کرنے کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب بچت کا وجود ہو، اور بچت اس وقت ممکن ہے جب آمدنی اخراجات کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ وہ لوگ جن کی آمدنی اخراجات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے وہ بچت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور وہ اس بچت کو ایک ایسے ادارے میں بطور امانت رکھواتے ہیں جو وقت ضرورت ان کی امانتیں واپس کر دے۔ ایسے ادارے بینک کہلاتے ہیں، گویا بینک سے مراد وہ ادارہ جو عام لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں بینک عام طور پر قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کی جمع شدہ رقم پر سود ادا کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرض فراہم کر کے سود کی شکل میں منافع ظاہر کرتا ہے۔ ماہرین معاشیات نے بینک کی تعریف اس طرح کی ہے، نمبر ایک، بینک سے مراد ایک ایسا ادارہ جو عوام کی فاضل رقم لے کر اپنے پاس بطور امانت رکھتا ہے، اور یہی رقم ضرورت مند تاجروں اور سوداگروں کو بطور قرض دے کر سب سود کماتا ہے۔ نمبر دو، بینک زر کا کاروبار کرتے ہیں اور قرضوں کا لین دین کرتے ہیں۔ نمبر تین، بینک اپنے اور دوسروں کے قرضوں کا کاروبار کرتا ہے۔ بینک کا کاروبار یہ ہے کہ لوگوں سے قرض لے اور دوسرے لوگوں کو قرض دے، اس طرح زر کی تخلیق کرے۔ ان تمام تعریفوں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ بینک وہ ادارہ ہے جو عوام کی جمع کی ہوئی رقم سے کاروبار کرتا ہے، جس سے کاروبار کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ بینک کی قسمیں، کائنڈز آف بینکس۔ موجودہ دور میں ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں بینکوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں مختلف قسم کے بینک قائم کیے گئے جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بینکوں کی قسمیں منرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، مرکزی بینک، سینٹرل بینک۔ نمبر دو، تجارتی بینک، کمرشل بینک۔ نمبر تین، صنعتی بینک، انڈسٹریل بینک۔ نمبر چار، زرعی بینک، ایگریکلچر بینک۔ نمبر پانچ، بچت بینک، سیونگ بینک۔ نمبر چھ، کوآپریٹو بینک۔ نمبر سات، مبادلہ بینک، ایکسچینج بینک۔ نمبر ایک، مرکزی بینک۔ ہر ملک کا ایک ایسا مرکزی بینک ہوتا ہے۔ پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہلاتا ہے۔ یہ ملک کے اقتصادی نظام کو بہتر بنانے میں حکومت کی مدد کرتا ہے۔ اس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا۔ مرکزی بینک منرجہ ذیل فرائض انجام دیتا ہے۔ نمبر ایک، نوٹ جاری کرنا۔ مرکزی بینک مختلف مالیات کے نوٹ جاری کرتا ہے جن کا سائز، ڈیزائن اور رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 2, 5, 10, 50, 100, 500 اور 1,000 روپے کے نوٹ مرکزی بینک نے جاری کیے ہیں۔ نمبر دو، حکومت کا بینک۔ یہ بینک حکومت کے لیے وہ تمام خدمات انجام دیتا ہے جو عام بینک اپنے گاہکوں کے لیے انجام دیتے ہیں۔ حکومت کی امانتیں اپنے پاس رکھنا، حکومت کو قرض فراہم کرنا، غیر ملکی کرنسی مہیا کرنا مرکزی بینک کے فرائض میں شامل ہے۔ نمبر تین، بینکوں کا بینک۔ ملک کے تمام بینک مرکزی بینک کی مرتب کردہ پالیسیوں پر کاربند ہوتے ہیں۔ یہ بینک عام بینکوں کو قرضہ فراہم کرتا ہے اور آڑے وقت میں ان کے کام آتا ہے۔ ان کے محفوظ ذخائر کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ نمبر چار، قیمتوں اور گردش زر پر نظر رکھنا۔ مرکزی بینک ملک میں قیمتوں کے استحکام کی خاطر گردش زر پر کنٹرول رکھتا ہے، کیونکہ گردش زر کا براہ راست اثر قیمتوں پر پڑتا ہے۔ نمبر پانچ، حکومت کو مالی مشورہ۔ مرکزی بینک حکومت کو مالی مسائل پر مشورہ دیتا ہے۔ نمبر دو، تجارتی بینک، کمرشل بینک۔ ہمارے ملک میں حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، الائٹ بینک تجارتی بینک کہلاتے ہیں۔ ان کی شاخیں اندرون ملک قائم کی گئی ہیں جن کی خدمات سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تجارتی بینک منرجہ ذیل فرائض انجام دیتے ہیں۔ الف، امانتیں وصول کرنا۔ تجارتی بینک لوگوں کی امانتیں وصول کر کے منرجہ ذیل کھاتوں میں جمع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، رواں کھاتا یعنی کرنٹ اکاؤنٹ۔ نمبر دو، بچت کھاتا سیونگ اکاؤنٹ۔ نمبر تین، میادی کھاتا فکسڈ اکاؤنٹ۔ نمبر چار، نفع و نقصان میں شراکت کا کھاتا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ نمبر ایک، رواں کھاتا۔ اس کھاتے میں جمع شدہ رقم جمع کرنے والا شخص حسب منشا جب اور جتنی رقم چاہے نکلوا سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ان خدمات کے سلسلے میں بینک امانت رکھوانے والے شخص سے کچھ رقم وصول کرتا ہے اور معمولی شرح سے سود بھی ادا کرتا ہے۔ نمبر دو، بچت کھاتا۔ بینک اس کھاتے میں جمع شدہ رقم پر رواں کھاتے کے مقابلے میں زیادہ شرح سود ادا کرتا ہے۔ امانت رکھوانے والا شخص ضرورت کے مطابق چیک کے ذریعے رقم نکلوا سکتا ہے۔ نمبر 3 میعادی کھاتہ، اس کھاتے میں جمع شدہ رقم ایک مقررہ مدت گزرنے کے بعد ہی نکلوائی جا سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بینک اس رقم پر سب سے زیادہ شرح سود کی ادائیگی کرتا ہے۔ بڑی بچت کرنے والوں کے لیے یہ کھاتہ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، نفع اور نقصان میں شراکت کا کھاتہ، اس حساب میں بینک اور کھاتہ دار نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر بینک کو کاروبار میں منافع ہوتا ہے تو امانت جمع کرنے والے کو جمع شدہ رقم کی نسبت بینک منافع ادا کرتا ہے، نقصان کی صورت میں اسی مناسبت سے کھاتے دار کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بے قرضہ فراہم کرنا، قرضہ فراہم کرنا تجارتی بینک کا دوسرا اہم فرض ہے۔ یہ لوگوں کو تجارتی مقاصد کے لیے قلیل اور طویل مدت کے لیے قرض فراہم کرتا ہے۔ قلیل مدت کے قرض کی شرح سود کم اور طویل مدت کے قرضوں پر شرح سود زیادہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قلیل مدت کے قرضے کبھی بھی واپس لیے جا سکتے ہیں، مگر طویل مدت کے قرضے مقررہ میعاد گزرنے کے بعد ہی طلب کیے جا سکتے ہیں۔ تجارتی بینک ملک میں تجارت کے فروغ کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے کاروباری حضرات کو قرض یا دیگر سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1، زائد برداشت، اوور ڈرافٹ۔ وہ کاروباری حضرات جو کسی بھی بینک کے کھاتے دار ہوتے ہیں، وہ بینک انہیں زائد برداشتہ جاری کر کے قرض فراہم کرتا ہے۔ کھاتے دار کی لین دین کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بینک جمع شدہ رقم کے علاوہ رقم بطور قرض دیتا ہے، جس سے کھاتے دار کے کاروبار کو وسعت دینے میں آسانی ہوتی ہے اور زیادہ منافع کمانے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، سفتجا، بل آف ایکسچینج۔ کاروباری حضرات اور بینک کے مابین ایک عہد نامہ ہوتا ہے جو 3 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد رقم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جب ایک تاجر دوسرے تاجر کو سفتجا کے ذریعے ادائیگی کرتا ہے لیکن رقم فوری درکار ہوتی ہے، تو وہ تاجر سفتجا کو بینک میں جمع کر دیتا ہے اور بینک اپنا کمیشن کاٹ کر بقیہ رقم ادا کر دیتا ہے۔ یہ بھی قلیل مدت کے قرض کی ایک شکل ہے۔ نمبر 3، کھاتہ کھولنا۔ بینک بالواسطہ طور پر قرض دینے کے بجائے کھاتے دار کا کھاتہ کھول دیتا ہے اور پھر کھاتے دار وقت ضرورت چیک کے ذریعے رقم نکال لیتا ہے۔ جیم، دیگر سہولتیں۔ نمبر 1، ترسیل زر۔ تاجر حضرات کے کاروبار کا تعلق کیونکہ پورے ملک سے ہوتا ہے، اس لیے بینک ان کو ترسیل زر کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ مطلوبہ رقم ڈرافٹ کی شکل میں کسی بھی شہر میں بینک کی شاخ کے ذریعے وصول کی جا سکتی ہے، اس کے عوض بینک معمولی کمیشن وصول کرتا ہے۔ نمبر 2، لاکرز کی فراہمی۔ قیمتی اشیاء، زیورات اور کاغذات کی حفاظت کے لیے بینک اپنے کھاتے داروں کو لاکر فراہم کرتا ہے۔ لاکر کی ایک چابی بینک کے مینیجر کے پاس اور دوسری کھاتے دار کے پاس ہوتی ہے، وقت ضرورت لاکر دونوں چابیوں کی مدد سے کھولا جا سکتا ہے۔ بینک لاکر کی فراہمی پر کچھ فیس وصول کرتا ہے۔ نمبر 3، مبادلہ مہیا کرنا۔ بینک لوگوں کو نوٹ، چیک، ڈرافٹ اور سفتجا فراہم کرتے ہیں، جس سے رقم محفوظ اور کاروبار آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، صنعتی بینک۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں کی صنعت اس بات کی متقاضی ہیں کہ انہیں حتی الامکان پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے، لہٰذا ان کے فروغ کے لیے ملک میں صنعتی ترقیاتی بینک قائم کیے گئے ہیں۔ یہ بینک صنعتوں کی ترقی کے لیے لمبی مدت کے قرض جاری کرتے ہیں۔ نمبر 4، زرعی بینک۔ ملکی زراعت کی ترقی کے لیے حکومت نے زرعی بینک قائم کیے ہیں، ان کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں جو کاشتکاروں کو زرعی مقاصد کے لیے قرض فراہم کرتے ہیں۔ یہ رقم کاشتکار اچھے بیج، کیمیاوی کھاد، مشینیں، کیڑے مار دوائیں خریدنے پر صرف کرتے ہیں۔ یہ کام زرعی ترقیاتی بینک پاکستان ADBP سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 5، بچت بینک۔ چھوٹی بچت کرنے والوں کے لیے یہ بینک قائم کیے گئے ہیں۔ بینکوں کے علاوہ یہ کام ملک کے تمام ڈاکخانے بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ حکومت نے قومی بچت کے مراکز بھی قائم کیے ہیں تاکہ لوگوں میں بچت کی عادت ہو۔ ان مراکز سے سیونگ سرٹیفکیٹ جیسی دوسری اسکیمیں وقتاً فوقتاً جاری ہوتی ہیں۔ نمبر 6، کوآپریٹو بینک۔ یہ بینک امداد باہمی کے اصول کے تحت قائم کیے گئے، ان کا مقصد زراعت کے فروغ کے لیے کاشتکاروں کو قرض فراہم کرنا ہوتا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 میں سماعت فرمائیں۔